الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير وتهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. عمر برفست و آفتاب تموز اندھ کے ماند خواجہ غر ہنوز ایک پنجاہ رفت در خوابے مگر یہ پنج روز دریابے. بزرگو، محترم بھائیو اور معزز سامعین، دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے اور حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی زندگی ایک خواب ہے اور ایک افسانہ ہے. عمری دراز مانگ کے لائے تھے چار دن، دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں. اسے زندگی کہنا بھی نصوص کا اتباع ہے. حقیقت میں ایک بلبلہ ظاہر ہوا ہے جیسے پانی کے سطح پہ تیرتا ہو اور اس کی بہت کم عمر ہوتی ہے. اس زندگی کا حال بہت زیادہ فنا کا ہے. کل شے ہالک الا وجہ، اور ایسی ویسی نہیں، باقاعدہ ہلاک ہوتی ہے اور فنا ہو جاتی ہے اور بالکل ختم ہو جاتی ہے سوائے اللہ جل جلالہ کے. امام بخاری نے تفسیر کی ہے، ملک ہو و سلطان ہو، اللہ تعالی کی بادشاہت، اس کی قدرت اور اس کی الوہیت اور اس کی جلالت وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. ہمیشہ رہنے والی بس ایک اللہ کی ذات ہے. سامان سو برس کا اور پل کی خبر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. وہ ایک بادشاہ کو وزیر نے اطلاع دی کہ ہمارا دشمن جو اکثر ہم سے جنگ کرتا تھا ہلاک ہو گیا. بادشاہ نے کہا یہ آدھی خبر ہے، پوری خبر سناؤ تب خوش ہوں گا. کہا پوری خبر کیا؟ کا وہ یہ کہ ہم کبھی مریں گے نہیں اور نہ ہم نے دنیا سے جانا ہے. وزیر نے کہا ایسی خبر تو نہیں دے سکتا. تو بادشاہ نے کہا مرا بمر گیا دو جائے شادمانی نیست, مجھے دشمن کی موت سے بھی خوشی نہیں کہ زندگانی مانی جاویدانی نیست, کیونکہ ہماری زندگی کون سی دیر پائے. ابھی آئے ابھی کہتے ہیں ابھی جائیں گے, آپ کی طرح نہ آئے کبھی مہمان کوئی. د دنیا گرے اور ازی جندون دے پرون راغلی انن دلے سبا وزن. ایک خلمند نے کہا ہے کہ بس یہی ہے, کل آئے ہیں آج ہیں اور کل پھر روانگی ہے. اس زندگی کو قیمتی بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے, مرسلین بھیجے, کتابیں نازل فرمائی, انہیں وحی فرمائی. قل انما یوحا الی انما الہکم الہ واحد فہل انتم مسلمون. مجھے اس بات کی وحی آ گئی کہ معبود مشکل کشا حاجت روا عالم الغیب سب پر زوراور جس کی طاقت کا کوئی نہیں, جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا, وہ اللہ جل جلالہ وحدہ لا شریک ہے. تم اس بات کو مانتے ہو. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ, اگر منہ موڑا تو آپ کہو کہ میں کھل کر اعلان کرتا ہوں. وَإِنْ أَدْرِي قَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ, یہ نہیں جانتا ہوں کہ تم پر جو عذاب آنے والا ہے اور تم سے جو وعدے کیے گئے وہ قریب ہے یا نزدیک. اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ, جو تم کھل کر کرتے ہو وہ بھی اس کو پتا ہے اور جو چھپا کے کرتے ہو وہ بھی اس کو پتا ہے. قال رب احکم بالحق, فیصلے کرنے والے برحق صرف اللہ ہے. وربنا الرحمن المستعان وعلی ما تصفون, ہمارے اللہ جن سے سب نے مدد مانگنی ہے وہ تمہارے تمام کرتوت کو جانتے ہیں. دنیا کی زندگی میں تنبیہ کتنی سخت فرمائی لیکن اس کی بنیاد وہی پر ہے, دوسری باتیں کچی ہوتی ان میں جان نہیں ہوتی. وہی کا کلام بہت زیادہ راسخ ہوتا ہے. قل انما انذرکم بالوحی, آپ فرمائیں میں وہی کے ذریعے تمہیں ڈراتا ہوں. قل اوحی الی ھذا القرآن, آپ فرمائیں سب سے بڑی وحی جو میرے پاس آئی وہ قرآن کی ہے. قرآن شریف کے علاوہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی ہوئی. انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی, ہم نے آپ کو وحی کی اور نوح علیہ السلام کو بھی وحی کی تھی اور پیغمبر جو ان کے بعد آئے انہیں بھی وحی کی تھی. نوح علیہ السلام کو کوئی کتاب نہیں ملی نہ کوئی صحیفہ ملا, اور دیگر پیغمبروں کے پاس صرف موسیٰ علیہ السلام کو توریت دی گئی اور داؤد علیہ السلام کو زبور دی گئی, عیسیٰ مسیح کو انجیل دی گئی, کچھ صحیف ہے ابراہیم کو, کچھ موسیٰ کو, کچھ شیس کو, کچھ آدم کو, کل 100 صحیفے ہیں. اور سب سے بڑی معظم و مکرم کتاب ابدی سرمدی. وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ, جو زور و طاقت رکھتی ہے. لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ, نہ اس کے الفاظ میں کوئی تبدیلی کر سکتا ہے. وَلَا مِنْ خَلْفِهِ, نہ اس کے معنی میں. لفظ پہلے ہوتا ہے زیدن, پھر آپ کے ذہن میں ایک شخص آتا ہے. چلے جاؤ تو چلے جاؤ کا جملہ پہلے آیا تو اب آدمی روانہ ہوگا. تو کہتے من بین یدی سے مراد ہے تحریف لفظی, اور من خلفی سے مراد ہے تحریف معنوی. بعض راست سمجھتے ہیں کہ بھئی روافض تحریف کرتے ہیں, قادیانی کرتے ہیں, اور بھی فرقے غلط تاویلات کرتے ہیں, تو اس سے قرآن کریم میں تحریف واقع نہیں ہو رہی ہے, کیونکہ قرآن کا اصل الاصل قائم ہے. شرق اور غرب میں قرآن یہی ہے, یہاں تک کہ شیعہ جن آیات کو قرآن کہتے ہیں اور جن صورتوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے اور یہ حضرت عثمان کی نگرانی میں صحابہ نے معاذ اللہ کبھی بیشی کی, جب ان کو آپ کہے کہ آپ نماز میں پڑھ لے تو یہی قرآن جو حضرت عثمان کی نگرانی میں وحی کے کاتبوں نے جمع فرمایا ہے وہیں پڑھتے ہیں. صحابہ کی دیانتداری دیکھے کہ جتنے لوگوں سے پیغمبر نے قرآن لکھوایا تھا کاتبان وحی, انہی سے ابو بکر صدیق نے لکھوایا, پھر انہی سے حضرت عثمان نے لکھوایا, کسی اور کو شریک نہیں کیا. اور جب کسی لفظ میں اختلاف ہوتا تو حضرت عثمان فوراً فرماتے تھے کہ قریش کو بلاؤ, قریش کے اکابر اور صنادید کو طلب کرو, لئن القرآن نزل علی لغتہم, قرآن ان کی زبان میں آیا ہے, فرق نہ آئے کہیں. اللہ اکبر و کبیرہ. قرآن شریف جمع ہو رہا تھا اور 113 سورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے, 10واں پارہ سورہ توبہ جسے برات کہتے ہیں اس کے شروع میں بسم اللہ لکھے نہ لکھے کاتبان وہی پوچھنے لگے ایک دوسرے سے, ان کے پاس جتنے نسخے تھے ان میں بسم اللہ نہیں تھا. اعلانات کیے گئے کہ برات من اللہ و رسولی ہی پر کسی کے پاس بسم اللہ ہو یا پیغمبر سے سنا ہو, کوئی جواب نہیں آیا, سب نے کہا یہ بغیر بسم اللہ کے, اور ایک سورت پر بسم اللہ نہیں لکھا, ایک بسم اللہ کا اضافہ صحابہ نے نہیں کیا. ایسی دیانتدار جماعت ہے. اور صحابہ میں انصاف کتنا بڑا ہے, وہ انصاف کی ایک مثال ذرا غور کرو. جب حضرت کی خدمت میں یہ اجلاس ہوا کہ صحابہ اور مسلمان پھیل گئے دور تک مدینہ منورہ میں, نماز کا وقت ہو جاتا ہے پتہ نہیں چلتا, کوئی ایسا نظام ہونا چاہیے کہ ہمیں پتہ چلے کہ بس اب جماعت کھڑی ہونے والی, گھڑیاں تو تھی نہیں. تو بعض لوگوں نے کہا کہ آگ جلاتے ہیں اس کا دھواں دیکھ کے, تو کہا یہ تو مجوس کا طریقہ ہے, آتش پرستوں کا جو آگ کا سجدہ کرتے ہیں, قدیم ایرانی مذہب ہے. پھر کہا گیا کہ ایک گھنٹال بجاتے ہیں, کہا یہ تو یہود کا طریقہ ہے. اس طرح یہود نصارہ سب کی مثالیں آئی اور مسترد کر دی گئی, اور مجلس بغیر کسی فیصلے کے برخاست ہو گئے. رات کو ایک صحابی ہے عبداللہ ابن زید ابن عبد ربیہ, صاحب التعظیم کہلاتے ہیں, ان سے ایک ہی حدیث اذان کی مروی ہے, اور کوئی حدیث ان کی روایت نہیں. سنن دارقطنی میں ایک روایت آئی دوسری, لیکن وہ زیادہ قوی الاسناد نہیں. وہ خواب دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کے پاس دف ہے, تبلہ ہے. یہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ بیچتے نہیں ہو؟ اس نے کہا کیوں, کیا کرو گے؟ کہا انا دے بہن نا سیل سولاد, اس کو بجا کے لوگوں کو نماز کے لیے بلاؤں گا. عربوں میں طبل بجانے کا کچھ رواج رہا ہے. امام مالک کے مذہب میں نکاح کے اندر باقاعدہ نکاح منعقد ہونے کے بعد مؤذن طبلے کو ٹنگار دے دیتا ہے, اور ان کے یہاں جس طرح بدعتیوں کے یہاں پگڑی پڑی رہتی ہے, ان کے یہاں طبلہ پڑا رہتا ہے محراب کے اندر پیچھے. مکہ مکرمہ میں علوی مالکی کی مسجد میں طبلہ رکھا ہوا تھا, میں نے پوچھا لیش, اس نے کہا ہزا لین قاد نکاح باد ندرب لے اعلام الناس بن نکاح. ائمہ میں امام ابو حنیفہ واحد مرد میدان مرد مومن ہے, غیر طبلوں کی ضرورت نہیں ہے, مقصد اعلان ہے. عرف میں کہتے ہیں کیا بات کرتے ہو یا ڈول بجاتے ہو, مقصد یہ کہ شور کرتے ہو, یہ نہیں کہ واقعتاً وہ ڈول بجاتا ہے. کوئی خبر کیا ہو کہ نغارے لگے, مقصد یہ ہے کہ کلام اس طرح ہی وارد ہوتا ہے. وضربوا علیہا بالدفوف, لیکن مراد ہے تشہیر, اعلان, اعلام. بس جب نکاح مسجد میں ہوا, لوگ علم میں آیا, کسی کھلی جگہ منعقد ہوا, سب مسلمان آئے, یہی کافی ہے, مزید طبلوں کی ضرورت نہیں. مذہب حنفی کے اندر اس کی کوئی اجازت نہیں, یہاں تک کہ یہ قوال ووال جو ڈول ڈراؤ کھڑے کرتے ہیں, اصولی طور پر علماء نے اس کی بھی اجازت نہیں دیا. اور لوگوں کے یہاں کچھ گنجائش ہے. تو عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی نے اس شخص کو کہا کہ آپ یہ بیچتے نہیں, میں اس کو بجا کے لوگوں کو نماز کے لیے بلاؤں گا. اس نے کہا افلا ادلک خیر منا, اس سے بہتر بتا دوں گا. اور پھر اس کو اذان سکھائی کہ نماز کا وقت ہو جائے تو اس طرح کلمات کہو, باقاعدہ پوری اذان, اللہ اکبر اللہ اکبر, چار مرتبہ, اشہد اللہ الہ الا اللہ, دو مرتبہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, دو مرتبہ, حی علی الصلاح, دو مرتبہ, حی علی الفلاح, دو مرتبہ, اور اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم, اور جب جماعت کھڑی ہونے لگے اس وقت قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ, یہ خواب ختم ہوا. اور عبداللہ ابن زید ابن عبد ربیہ پیغمبر کی خدمت میں آئے اور خواب سنایا. آپ بہت خوش ہوئے. آپ نے فرمایا یہ فرشتہ تھا, اللہ تعالی نے آسمان سے آپ کو اذان سکھانے کے لیے بھیجا تھا. اور ابو داؤد میں ہے کہ آپ نے کہا تلک الرؤیا صادقہ, اور فی روایت النسائی صالحہ, یہ بہت بہترین سچا خواب ہے. اتفاق سے ان کی طبیعت بھی کچھ ناساس تھی, عبداللہ ابن زید ابن عبد ربیہ کی. تو آپ نے کہا کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, یہ کلمات بلال کو کہو. بلال جہیر الصوت مشہور تھے, بڑی آواز والے اور زبردست آواز اللہ نے دی تھی. آئے آئے, رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی, وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی, بر کے تبعی نہ رہی شولا مقالی نہ رہی رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی. چنانچہ بلال کو کہا گیا انہوں نے اذان دی اور جس وقت اذان شروع ہوئی بلکہ عبداللہ ابن زید ابن عبد ربیہ جب خواب سنانے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر گھسیٹتے ہوئے آ گئے, بڑے دوڑتے ہوئے آئے, بیٹھ گئے چپ چاپ. واقعہ تو یہ سنانا, جب عبداللہ ابن زید ابن عبد ربیع نے خواب پورا کیا اور بلال کو کہا گیا اور اس نے اذان دے دی تو آپ نے عمر سے پوچھا, آپ بڑے دوڑتے ہوئے آئے, خیر ہے؟ حضرت عمر نے کہا یہی خواب میں نے 20 دن پہلے دیکھا ہے لیکن بھول گیا. اب جب میں بیان کرنے آیا تو عبداللہ ابن زید ابن عبد ربیہ پہلے بیان کرنے لگا, میں نہیں چاہتا تھا کہ ان کی فضیلت خراب کروں. ایک ثواب جو شروع ہو گیا اس میں عمر ہاتھ نہیں ڈال رہا ہے کہ یہ انہی کے حصے میں آ گیا. مجال ہے کہ صحابہ کرام دین میں یا قرآن میں یا سنت میں کسی قسم کا فرق کر لیں. اولئک الذین اختارہم اللہ لصحبت نبیہ, اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پیغمبر کی صحبت کے لیے چنا تھا. ولاعلائے کلمتہ, اور دین کی توحید کے لیے. ولنشر سنت نبیہ, اور پیغمبر کی سنت آگے بڑھانے کے لیے. کان ربک لم یخلق لخشیتہ سواہم من الخلق انسانا, صحابہ کی انسانیت, ان کا تواضع, ان کا تقوی, ان کا اخلاص, ان کی دیانت, ان کی امانت, ان کی حفاظت, ان کی عبادت, ان کی ایمانی شان و شوکت, ان کی شجاعت, سخاوت, برکات دیکھ کر کے ایسا لگتا ہے جیسے اللہ کی خدائی میں ان سے بہتر مخلوق پیدا ہی نہیں کی گئی. ایسے مقدس, ایسے پیارے, ایسے عظیم, ایسے عزیز. بدنصیب ہے وہ لوگ جنہیں صحابہ کرام پر حرف گیری کرنی پڑ رہی ہے, یا ان کے مناقب اور فضائل کو سمجھنا نہیں چاہتے, یا ان سے بغض اور دشمنی کرتے, حقیقت میں ایمان اور قرآن کے دشمن ہیں. قل من کان عدوا لجبریل, یہود نے صرف جبریل سے دشمنی کا کہا, اللہ نے فرمایا جو جبریل سے دشمنی کرتے وہ تمام ملائک کا, تمام پیغمبروں کا, حتیٰ کہ خداوند تعالی کا دشمن ہے. تو جو ابو بکر, عمر, عثمان, عائشہ اور صحابہ کو برداشت نہیں کرتے وہ علی, حسن, حسین, فاطمہ اور اللہ جل جلالہ کا بھی بدترین دشمن ہے. جو امام اعظم ابو حنیفہ اور ان کی فقہ اور ان کے اصحاب کو نامناسب کلمات سے یاد کرتے ہیں, دشمنان خدا اور رسول ہیں. جو امام بخاری اور امام مسلم, امام ترمذی اور نسائی اور دیگر ائمہ حدیث جیسے متقنین, ہر درجے کے امین, دیانتدار جماعت, ان کی عظمت اور حفاظت پر حرف گیری کرتے ہیں, حقیقت میں یہی خدا اور رسول کے دشمن ہیں. شاہ ولی اللہ محدث نے کہا بھی تھا, جب آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ امام بخاری یا امام مسلم کے مقام کو گھٹا رہا ہے, فَعْلَمْ بِأَنَّهُ زندیق, اچھی طرح جان لو کہ یہ اعتراض کرنے والا زندیق ہے, بے دین ہے. دین اسلام کائنات کے اندر ان بزرگوں کی جلیل القدر خدمات کی وجہ سے قائم ہے. ان پر مطلوب اعتماد نہ کرنا, اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھنا. اللہ اللہ, چپ زم د پاک سیرت شنڈس پڑی د دوزخ پسرو سروٹ کو خپل شفت گدی فرمایا جو پاک لوگ اور مقدس لوگوں کی برائی میں اپنی زبان کھولتے ہیں یہ حقیقت میں جہنم کے جلتے ہوئے انگاروں پر اپنے ہونٹ رکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے دارالعلوم دیوبند کے مشائخ اساتذہ، دہلی کے اکابر علماء، ہندوستان کے سرزمین کے محسن ہیں، توحید خداوندی کے پاسداران ہیں، سنت مستقرہ اور سنت مستمرہ کے پورے عالم میں مبلغین ہیں، ہر طرح زیغ و دلال بدعت اور بے دینی کے خلاف سفارہ ہونے والے ہراول دستے ہیں، ان کی شان میں نامناسب کلمات کہنے والے اور ان کے مطلوبہ مقام اور منزلت کو نہ سمجھنا اور حرف گیری کرنا حقیقت میں جہنمی ہونے کی علامات ہے. دنیا کی یہ زندگی جس میں ہم آئے ہیں اور بطور امانت کے ہمیں دی گئی ہے، جوانی ہے، صحت ہے، فرصت ہے، بقدر توفیق ہے، مال کی شان و شوکت ہے، دنیا کی رنگ رلیاں ہیں، آرام اور راحت اور آسائش کے اسباب ہیں، یہ حقیقت میں امتحان ہے. سلیمان علیہ السلام کو جب اس چھوٹے پرندے ہدہد نے کہا احط بما لم تحط به علما، واہ حضرت ایسے علوم لے کے آیا ہوں جو ابھی تک آپ کو ہے ہی نہیں. وجئتک من سبئ بنبئ یقین، قوم سبا میں ایک خاتون حکومت کر رہی ہے. انی وجد تمرا تن تم لکھم و اوتیت من کل شئی ولہا عرش عظیم. اور عجیب بات ہے کہ وہ اور اس کی پوری قوم سورج کا پوجا کرتے ہیں، اللہ کی عبادت نہیں کرتے. سلیمان علیہ السلام نے کہا اچھا، ایسے بھی دنیا میں کوئی ملک ہے جو مجھے معلوم نہیں ہے، جس تک میری رسائی نہیں ہے اور تو پہنچ گیا وہاں؟ ہدہد، جس کو اکثر پشتوں والے کہتے ہیں مولا چرگگ، صرف جہانگیری کی وجہ گڑی چرگوائی ہوں. وہ چتکبرا سا ہوتا ہے، سر پہ اس کا تاج ہوتا ہے، مشہور ہے کہ وہ جہاں کھیلتا ہے اور زمین کھودتا ہے نیچے میٹھا پانی ہوتا ہے، انجینئر ہے زمین کا بہت بڑا. اس سے پوچھا بھی گیا کہ عجیب بات ہے کہ اوپر سے آپ کو نیچے میٹھے پانی کا پتہ چلتا ہے، تو شکاری جو شکار میں دانہ ڈالتا ہے آپ اسے کھا لیتے ہیں، گلے سے پکڑ لے آتے ہیں. اس نے کہا اذا جاء القدر عمی البصر، جب اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے آنکھ اندھی ہو جاتی. یہ ہدہد کئی اور ہدہدوں سے ملا اور انہوں نے کہا کہ ہم اس ملک کے، کون سے ملک کے، ہمارا اپنا علیحدہ ملک ہے، چلو دیکھتے. وہاں جا کے دیکھ آیا، سلیمان کو حیرت پہ ڈال دیا، ننی سی مخلوق نے. سلیمان کہتے سننظر، دیکھنا ہے، اصدقت ام کنت من الکاذبین، سچ بولتے ہیں جان چھڑانے کے لیے. وہ ایک طالب علم تھا، وہ جب بھی سبق میں غیر حاضر ہوتا، استاد غصے ہوتا تو وہ کہتے میری نانی فوت ہوئی تھی. نانی عموماً بوڑھیا ہوتی ہے اور مر بھی جاتی ہے، تو استاد چپ ہو جاتے تھے. پھر کوئی موقع آیا، پھر کسی استاد نے کہا کہاں گئے تھے، کہ جی میری نانی فوت ہو گئی تھی. تو ایک طالب علم جو اس کے مقابلے کا تھا، وہ اس کو نوٹ کر رہا تھا، اس نے اچانک استاد سے کہا کہ ایک آدمی کی زیادہ سے زیادہ کتنی نانیاں ہو سکتی ہیں؟ کہا ایک، یا اگر نانی کی بہن کو کہے تو دو تین. کہا یہ تو 13 نانیوں کی موت کی خبر اسی سال دے رہا ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کے بارے میں یہ خیال کیا کہ یہ چونکہ غیر حاضر ہے، غیر حاضر مجرم ہوتا ہے بہت بڑا. جس نظام میں حاضر اور غیر حاضر ایک ہو اس نظام کو نظام نہ سمجھے, وہ افراتفری ہے, وہ نظام کے نام پر ایک شرم کا نظام ہے, بے شرمی کا ماحول ہے. نمازیوں میں شران فرق ہے, جو باقاعدہ نمازی ہے ان کے درجات بلند ہیں. ترمذی میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیلینی اولو الاحلام والنہا منکم, بڑے علم والے عقل و فہم والے قریب قریب کھڑے رہے, یہ نہیں کہ ہر رکو بکو آگے بڑھتا جائے, نہیں, امام کے آس پاس علماء فضلاء قراء اصحاب المرتبت مسائل پیش آ سکتے. یا داڑھی ایسے موڑ لیتا ہے کہ بش اور بلیئر کو پیچھے چھوڑ لیتا ہے اور آگے آگے صف میں کھڑا ہو جائے کہ جی اچھا یہ لکھا ہوا ہے کہ پیچھے ہو جائے. میں کہتا ہوں لکھا ہوا دکھا دوں گا لیکن روئیں گے, پھر آپ روئیں گے. ابھی تو صرف اتنا کہا کہ دوسری صف میں جاؤ, کتاب کھول کے دکھاؤں گا تو انہوں نے کچھ اور طرح لکھا ہے, ہم تو اس میں سے تھوڑا سا کھینچ کے بیان کرتے ہیں. ایک میرے پاس آئے جی کتاب میں ہے, میں نے کہا ہے, تو میں نے کہا ایک کتاب میں نے کھولی اور اس میں سے میں نے پڑھا کہ داڑھی مونڈے کو خوب دبا کے مارا جائے گیٹ سے باہر نکالا جائے. بھائی کون سی کتاب میں نے بتایا, تو میں نے کہا جب تو عربی نہیں جانتا کتابیں نہیں جانتا تو ایک عالم کے کہنے پہ اعتماد کر لیتے, بس اتنا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جلدی سنت کی توفیق دے, اور چونکہ کمی ہے تو جو پوری داڑھی والے ہیں ان کو آپ درخواست کریں اور وہ آگے ہوں گے آپ پیچھے ہوں گے, تو آپ کو ایک حدیث کے مطابق صف اول داڑھی والے کو چھوڑنے کی وجہ سے دوہرا ثواب ملے گا, دوہرا اس کو ایک کھیرا آپ کو ڈبل. اور ایک روایت یہ بھی نظر سے گزری کہ 40 دن تک صف اول کا ملے گا. جیسے چھوٹے بڑوں کو کہتے ہیں ابا آ جائے استاد جی آپ آ جائے, ہمارے دارالحدیث کے طلباء ہمارے تخصصات کے طلباء محلے کے بزرگوں کے لیے پیچھے ہٹتے ہیں ثواب کے حصول کے لیے. صرف نہیں کہ داڑھی مونڈا پیچھے ہو جائے, بڑے بڑے داڑھیوں والے سفید ریشوں کو دیکھ کے بزرگان محلہ کو دیکھ کے کہ حضرت آپ آ گیا ہے ہمیں ثواب ملے گا. تو وہ بڑا بزد رہا کہ نہیں مجھے دکھا دے, میں نے کہا دیکھو دکھاؤں گا لیکن آپ غمگین ہو جائیں گے. چنانچہ میں نے فتاوی شام میں اور باہر میں وہ جگہ نکالی اور عبارت پڑھی, میں نے کہا آپ بتائیں, کہنے لگا واقعی یہ تو مسجد میں آنے کا قابل ہی نہیں. میں نے کہا تو ہم نے کم بات کہی ہے, تخفیف کی ہے, صرف تنبیہ کے لیے کہ آپ پیچھے ہو جائیں اور اطاعت کر لیں آپ, اس میں آپ کا بلا تھا. اس لیے حدیث شریف میں ہے کہ اگر یہود کوئی سی گائے پکڑ کے ذبح کر لیتے ان کی مشکل حل ہو جاتی, لیکن وہ پوچھتے تھے بوڑھی ہے یا گوڑی ہے, ہری ہے یا بھری ہے, کا پیلے رنگ کی ہے, کا جی جوان ہے یا بوڑھی ہے, تو کہا نہ بوڑھی ہے نہ جوان ہے. حدیث شریف میں ہے اگر جیسے جیسے انہوں نے سختی کی اتنا ہی ان پر سختی واقع ہونے لگی. چنانچہ قاعدہ یہ ہے کہ ایک بزرگ جب وظیفہ دے کوئی عمل بتائے, آپ نے سن لیا عمل شروع کر دے, بس چھوڑو بات. او جی کس وقت؟ صبح کے وقت. جی کیسے بیٹھ جاؤں؟ ٹانگے اوپر کر کے بیٹھ جاؤں. گھر والی کہاں بیٹھ جائے اس کو تہخانے میں اتار لو. آپ کیوں فضول باتیں پوچھتے؟ یہی یہود کی بری خصلت تھی. اگر اس میں کوئی قید و بند ہوتا کوئی شرائط ہوتے تو بتانے والے کا فرض تھا کہ وہ بتاتے, انہوں نے نہیں بتایا. آپ چلتے ہوئے پڑھ لے, بیٹھ کر پڑھ لے, گھر پر پڑھ لے, جس وقت انشاءاللہ فوائد حاصل ہوں گے. لیکن جیسے جیسے پوچھے جاتے ہیں ایسے ہی مشکلات پیش آتی ہیں. بہرحال سلیمان علیہ السلام نے ادھوت کو کہا کہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ سچ بولتے ہیں یا جھوٹ. اس نے کہا ٹھیک ہے. حضرت نے خط لکھا اور ہدہد کو دیا کہ یہ دیا ہو. اب جب ہدہد نے نظام دیکھا تھا تو وہ پارلیمنٹ کی صدارت کر رہی تھی، بلقیس ملکہ سبا، اور جب یہ خط لے کر کے گیا تو پارلیمنٹ برخاست ہو گئی تھی اور ممبران اپنے اپنے پیسے بانٹنے کے لیے گئے تھے جو ان کو حرام کے ملتے ہیں، غلط سلط. آج اخبار میں بہت ساروں کا منہ کالا نظر آیا ہے نا، 35 کروڑ جو ان میں تقسیم ہوئے، کہ ہماری شرارتوں پر خاموش رہو اور ہم جو کچھ کرتے ہیں اس پر پردہ رہو، یہ پیسے رکھ لو. دنیا کے اندر اللہ ان حکمران اور سیاستدانوں کو بے عزت کرتا ہے، قیامت کا دن تو آنے والا ہے، وہاں کیا حال ہو. اے طاہر لاہوتی ہو، اس رزق سے موت اچھی، اور جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. خیر طویل قصہ ہے. حدود بڑا گھبرا گیا، وہ جب سوتی تھی، شادی نہیں تھی اس کی، تو وہ ایک بڑے حال میں، بہترین تخت تھا اس کا، جس جیسے تخت حدود نے سلیمان علیہ السلام کے ہاں نہیں دیکھا تھا، تبھی تو کہا کہ ولہا عرش عظیم، بہت عجیب و غریب بڑا تخت. اور حضرت صاحب نے، ہدہد نے محسوس کیا کہ وہ جا چکی ہے، محل میں ہے، محل کے باہر پولیس کھڑی ہے اور باؤنڈری کے باہر فوج کھڑی ہے اور گیٹ سب بند ہے، وہ چابیاں اندر سے لگا کے سرانے رکھ لیتی تھی. تو ہدہد نے محل کے اوپر ایک چکر لگایا تو ایک روشن دان نظر آیا، اس میں سے جا کے بیٹھ گئے، دیکھا تو نیچے لیٹی ہوئی. مفسرین کہتے ہیں خط لے جا کے ان کی چھاتیوں کے بیچ میں رکھا، چھوٹا سا پرندہ ہے. شاہ عبد القادر نے لکھا ہے، چاندی کا ورق تھا، سونے یعنی بہت دیش بہا اور عمدہ قسم کی سیاہی تھی، یاقوت اور مرجان کے اعراب لگے ہوئے تھے، ایسا بہترین خط تھا. وہ سب بلقیس کو کہا تھا کہ سیدھی ہو جاؤ، آؤ، نخرے وخرے نہ کرو. ہمارے زمانے کے حکمران نہیں کہ اگر ہم نے دیوس کو چھوڑا تو اس کا انجام کیا ہوگا، یعنی امریکہ میں مارے. اب جب بادشاہ اتنا بزدل ہو تو قوم کہاں بچے گی. حضرت نے اس کو لکھا کہ بس سیدھی ہو کے روانہ ہو جاؤ میری طرف اور زیادہ باتیں باتیں نہ کرو. مرد میدان کا مختصر کلام ہوتا ہے. حکیم جب ماہر ہو، سمجھدار، ایک ہی دوا لکھ لیتا ہے، اس سے پیٹ صحیح ہو جاتا ہے، بخار چلے جاتا ہے، ہڈیوں کا درد ختم ہو جاتا ہے، سر چکر رک جاتا ہے. اور جب حکیم نالائک نااہل ویسے سفارش پر بناؤ، ڈکوسلہ ہو، تو وہ سر درد کی علیحدہ دوا، پیٹ کی علیحدہ دوا، بخار. وہ پاگل، یہ ایک وجہ سے ہے، 10 وجوہات نہیں ہے، اس کو 10 بیماریاں بنا لی. اب وہ بیمار غریب پہلے ایک تھا، اب دوہرا ہو گیا، کیونکہ 10 دوائیاں یاد رکھنا، یہ خود ایک بہت بڑا نظام حساب چاہیے، کوئی منشی رکھنا پڑے گا اس کے لیے. خیر بہرحال وہ آئی اور اس نے میٹنگ کی، اور میٹنگ کرنے کے بعد سلیمان علیہ السلام کی طرف ہدایا روانہ کیے. لمبا قصہ میں سنا چکا ہوں میں، آج صرف اس کا آخری حصہ عرض کرنا تھا. ایک موقع ایسا آیا کہ حضرت سلیمان نے اس کو تفصیلی دھمکی دی، ارجی الی ہے، واپس جاؤ، کوئی ہدیہ ودیوں کی، گفٹوں کی ضرورت نہیں ہے، ہم کوئی پاکستان کے حکمران نہیں ہیں جو لالچی سازشی قسم کے ہو، اور میں ایک ایسا لشکر بھیج دوں گا لا قبل لہم بیا، کہ یہ لوگ اس کا سامنا نہیں کر سکیں گے. وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً، اس ملک سے ان کو نکال باہر کر دوں گا، وَهُمْ صَاغِرُونَ، بس یہ کہتے ہی حضرت یکدم اپنے دربار والوں سے کہا کہ ایوکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین، ان کے آنے سے پہلے پہلے وہی تخت اٹھا کے لانا ہے. تو ایک جن کھڑا ہو گیا، قال عفریت من الجن انا آتی کبھی ہی قبل ان تقوم من مقامک، آپ کے اٹھنے سے پہلے لے آتا ہوں. آپ نے کہا بس آرام سے بیٹھو، اس سے کام نہیں چلے گا. مطلب یہ کہ دربار کا وقت، جیسے مجھے کوئی کہے جتنی دیر میں آپ محراب سے وہاں تک جائیں گے، تو نماز ہوگی، خطبہ ہوگا، بیان، سوال جواب، دعا. اس طرح اس نے کہا دربار ختم ہونے تک تخت بلقیس حاضر کر دوں گا. تو سلیمان نے اس پر توجہ نہیں دی. قال الذی عندہ علم من الکتاب، اور حضرت کا ایک شاگرد تھا جو وزیر بھی تھا، آصف ابن برخیہ، سلیمان علیہ السلام کے علوم ان کو بکمال حاصل تھے. اس نے کہا آنا آتی کبھی ہی قبل یرتد الیک طرفک، آپ کے آنکھ کے جھپکتے ہی رکھ لوں گا. تو آنکھ جھپک لیتے، سلیمان نے یوں کیا. فلما رآہ مستقرا عندہ، قوم سبا کے ہاں کا رکھا ہوا تخت اٹھا کے یہاں سامنے رکھ لیا، اور تخت ہل گیا ایسا جیسے ایک چیز لا کے آپ رکھے، بہت لمبا چھوڑا، اور اس کے کنارے شرنگار کر رہے تھے جو اس پہ لال و جواہر جڑے ہوئے تھے. آپ کو سنانا یہ حصہ تھا، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی. فلما رآہ مستقرا عندہ، جب حضرت نے تخت کو دیکھا کہ ان کے سامنے رکھ دیا گیا، قال ھذا من فضل ربی، فرمائی میرے اللہ کا بڑا فضل ہے. لیبلونی، وہ آزمانا چاہتے ہیں دنیا کی زندگی، دنیا کی عیش و عشرت، دنیا کی سلطنت، دنیا کی مال و دولت، یہ سب آزمائش. اشکر و مکفر، کہ میں شکر بجا لاتا ہوں یا نہ شکری کرتا ہوں. ومن شکر فانما یشکر لنفسه، جو شکر کرتا ہے اس کا فائدہ اسی کو ملے گا. ومن کفر، اور جو نہ شکری کرے، فان ربی غنی کریم، تو میرا رب خوب سخی اور خوب بے پروازات ہے، اس کا کسی کی کوئی ضرورت نہیں. میرے بزرگو بھائیو، چونکہ دنیا کی زندگی امتحان ہے، اس لیے انبیاء علیہ السلام نے ایمان اور نیک اعمال تلقین فرمائے. ایمان ایک حقیقت راسخہ مسلمہ ہے. جیسے ایک انسان اور اعمال اس کا لباس، جیسے بغیر کپڑے کے انسان انسان ہے لیکن قابل برداشت نہیں. کوئی کسی زبان، کسی ملک، کسی قوم، رنگ و نسل میں بھی بغیر لباس کے انسان برداشت نہیں. کہتے اس کے اوپر لباس تو ہونا چاہیے کوئی چیز. یہ ہندوؤں کے اصل مذہب میں مذہبی لوگوں کا لباس نہیں. خاص کر گوتم بدھ نے کہا تھا کہ لباس رکاوٹ ہے، اور وہ ایسے ننگا ہو گیا تھا. دوسری غلطی وہ یہ کرتا تھا کہ وہ کسی طرح کسی جانور کے حلال ہونے کا قائل نہیں تھا، اور کہتا تھا جانور کو حلال کرنا ہی بدترین ظلم ہے. علماء کہتے ہیں ان دو وجہ سے یقین ہو گیا کہ مہاتما گوتم بدھ پیغمبر نہیں تھا. یہ دونوں باتیں غلط ہیں. ایک تو انبیاء سب سے زیادہ باحیا، ستیر، پردپوش. اوہو، حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے عیب پر تنقید کرتے تو آپ ایسے شرمائے ہوئے نظر آتے، کل عذرا، جیسے کنواری لڑکی. اوہو، فرماتے ما لہو، کیا ہو گیا اس کو؟ تربت یدہو، اس کے ہاتھ پر مٹی پڑے. ترب جبینہو، یہ کام کرنے کا تھا جو وہ کر رہا ہے. کرم بین لطف خدا وندگار، گناہ بند کر دست او شرمسار. شیخ سعدی نے ایک موقع پر کہا ہے اللہ تعالیٰ کے کتنے بڑے احسانات ہیں, گناہ بندے کرتے ہیں, شرم اور حیا اللہ رب العالمین کو ہے. فرشتوں کو کہتے ہیں اس کو اتنا مت لکھو, اتنے مت ہوتے دو, مجھے حیا آتی ہے اس کی انسانیت سے. لا الہ الا اللہ, استغفر اللہ واتوب الیہ. میرے عزیزو, ایمان کو ترقی دینا ضروری ہے, اس لیے حکم ہے کہ پانچوں نمازیں بروقت اور جماعت کے ساتھ پڑھی جائے, روزے پورے رکھے جائے, زکوٰۃ وقت پر دی جائے. وہ ایک متمول نے مجھے کہا کہ میرے کارخانے ڈوب رہے ہیں, میں نے میری فیکٹریاں بند ہو گئی. میں نے پوچھا زکوٰۃ صحیح طرح دیتے ہو؟ کہنے لگا وہ کیا ہوتا ہے. میں نے کہا زکوٰۃ مسلمان کے مال میں. وہ کہا اس قسم کا کوئی کام میں نے کبھی نہیں کیا. تو میرے والد کے بھی کارخانے تھے, اس کے باپ کے بھی, ہم نے کبھی بھی زکوٰۃ نہیں دی. میں نے کہا پھر والد کہاں تھے؟ کہا اس کو انگریز لے گئے. اور دادا کہاں تھا؟ کہ اس کو ہندو جلا گئے. تو میں نے کہا آپ بھی تیار رہے, جانے کے لیے بھی اور آگ میں گرنے کے لیے. یہی قرآن کہتا ہے کہ جو ایمان ضائع کرے اور اعمال نہ کرے ان کے لیے جہنم ہے. وَأَمَّا مَن طَغَى, جس نے سرکشی کی, وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا, اور دنیا ہی دنیا کو سمجھا, فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. کتنے افسوس و حسرت کی بات ہے کہ دولت کمانا, کارخانے اور فیکٹریاں لگانا جانتا ہے, پھر مجھے کہا کہ اب کچھ ہو سکتا ہے. میں نے کہا یہ تو آپ کے ذمہ ہے, جس دن سے تو بالغ ہوا ہے اور مال کا مالک ہوا ہے, اس وقت سے جتنے مال کے تو مالک ہوئے ہو, ہر سال 100 پر 250 روپے آپ کے مال میں زکوٰۃ فرض ہے. تو کہنے لگے کہ اس سے تو اربوں کربوں بن جائے گا. میں نے تو کبھی اپنے حساب سے کوئی آئے تو دے دیا, لیکن اس خیال سے نہیں کہ میرے اوپر کوئی حق ہے اور فرض ہے. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا عرب سے, پردیس میں پہنچ کر وہ غریب الغربا ہے. اور مولانا اشرف علی صاحب نے لکھا ہے نا کہ لوگ ہمیں فکر مند کرتے ہیں, فکر مند ان کو خود ہونا چاہیے. جی بیماریاں آتی ہیں, حساب صحیح کر لو, لین دین ٹھیک کر لو. چھوٹے بچوں پر بڑوں کی طرف سے وبال آتا ہے, بڑوں پر اور بڑوں کی طرف سے, بڑا بالغ خود اپنے اعمال میں پکڑا جاتا ہے. بخاری شریف میں ہے, ایک بزرگ خاتون حضرت عائشہ کے ساتھ چل رہی تھی اور اس کا پاؤں پسل گیا. اس نے یکدم کہا تائسا مستح, میرا بیٹا مستح برباد ہو جائے. کیوں؟ عائشہ نے کہا تصبین رجلا شہد بدرا, ایک ایسے شخص کو برا کہتی ہے جو بدر کے جہاد میں موجود تھا. اس نے کہا وہ آپ کے خلاف باتیں کرتا ہے. دیکھیں چونکہ بیٹا بد زبان ہو چکا ہے اور بزرگوں کے خلاف باتیں کرتا ہے, تو اس کی ماں چلتی ہوئی زمین پر گر رہی. انقلابات جہاں وائز رب ہے سن لو, ہر تغیر سے صدا آتی ہے ففہم ففہم. احادیث مبارکہ میں بے شک یہ آیا ہے کہ اگر ایک شخص مسلمان ہے, باعمل ہے, اور پھر بھی کئی وجوہ سے پریشان ہے, تو تین باتیں ہیں. کچھ جرائم ایسے ہیں جو اس کو معلوم نہیں, اللہ معاف کر دے گا. کچھ بلیات آفات آنے والی ہیں جو توبہ استغفار ان بیماریوں سے, آہ و بکا سے, صدقات اور خیرات سے وہ رک جائے گی. اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو دکھ مومن کو پہنچے, جو تکلیف پہنچے, جو رنج اور غم پہنچے, بشرطے کے شریعت کے کورم پر پورا اترا ہو, یہ آخرت کا بہترین ذخیرہ ہو. آخرت کا بہترین ذخیرہ ہو. اس لیے تو چھوٹے بچے جب فوت ہو جاتے ہیں تو ماں باپ کے لیے شفاع بنتے ہیں, ماں باپ کو بخشواتے ہیں, کیونکہ ان کا خود تو کوئی گناہ نہیں ہے. اور شفاعت ہمیشہ معصوم کرتا ہے, جیسے نبی یا سبی. دوسرے لوگوں کی شفاعت پر خطر ہے, وہ قطعی مسئلہ نہیں ہے. جیسے ایک بچہ قرآن یاد کرتا ہے, پھر جب اس کو کبھی کسی بات پر ڈانٹا جاتا ہے تو وہ ماں باپ کو کہتا ہے کہ میں بخشواؤں گا نہیں, اس کا یہ خیال ہے کہ اس کے باپ کا ٹھیک آئے ہوا، پہلے تو اسکول سے مسلمان بن کے تو باہر آ، تب پتہ چلے گا تجھے، تیری داڑھی آئے تو پتہ چلے گا کہ تو مومن کے گھر پیدا ہوا تھا یا غیر مسلم کے گھر پیدا ہوا. اپنے آپ کو پہلے جہنم سے بچاؤ، تو بلوغ کو پہنچے اور پھر تیرا نقشہ قرآن کا ہو. ہمیں تو یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ تجھے حس کرانا اور قرآن کو گٹر لائن میں ڈالنا برابر ہے. جب بچوں اور بچیوں کو حفظ کراتے ہیں اور آگے ماحول نہیں دیتے، وہ قرآن کے ساتھ بدترین ظلم کر رہا ہے. اچھی طرح کان کھول کے سنیں، قرآن کو بچانا بھی تو ضروری ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ نیچے گر رہا ہے اور نیچے نجاست پڑی ہوئی ہے، آپ ہاتھ نہیں لگاتے، کون آپ کو بچائے گا فتوا کہ آپ گناہگار نہیں ہیں؟ یہی بیٹیاں اور بیٹے جس بدچلنی میں لگ رہے ہیں، ماں باپ برابر کے ان کے ساتھ شریک ہیں، ان کی پوری شے اور تاکید ان کو حاصل ہے. کبھی آپ نے یہ بھی سوچا تھا کہ قرآن یاد کرنے کے بعد اس بچے میں اور جہان میں فرق ہے؟ ایسے ہی بخشواؤں گا نہیں، بخشواؤں گا نہیں، تیرے کوئی ٹھیکہ وہاں لگا ہوا ہے. اور وہ حدیث بھول رہے ہیں جس میں آیا ہے کہ وہ شخص جس کو قرآن یاد ہوا اور وہ غافل سوتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا، وہ ویران کنڈر ہے، عنقریب جلنے والا ہے. ویران کنڈر جس کے رہائشی کوئی نہ ہو اور ان میں آگ بھری جاتی ہے. بعض روایت میں ہے کہ وہ حفاظ جو قرآن کو سب سے ان کو خدائے جہنم دی جائے گی کہ انہوں نے میری کتاب کے ساتھ بڑی زیادتی کی. وقال الرسول، یار پیغمبر فرمائے کہ استغفر اللہ واتوب الیہ. بھائی اور دوستو، مختصر اور فانی زندگی ہے اور اس کو قیمتی بنانا بھی اسی زندگی کا کارنامہ ہے. انبیاء پر اعتماد کر کے، اللہ کے احکام کے سامنے سر جھکا کر، اور یہ ذہن میں بٹھایا جائے کہ بس یہ زندگی ایک خواب ہے، پانی کا ایک بلبلا ہے، ایک اڑتی ہوئی ہوا ہے، ایک وقتی افسانہ ہے، ایک عصر و مغرب کے درمیان میں جلوہ وقت ہے، تو یہ قیمتی بن سکتی ہے. اللہ ہماری زندگی قیمتی بنائے. لوگ اس لیے راتوں کو اٹھتے ہیں، اشراق و چاش پڑھتے ہیں، تہجد و قیام اللیل کی کوشش کرتے ہیں، نفلی روزے رکھتے ہیں، حج اور عمرے کرتے ہیں. الحمدللہ، للہ جل وعلا وله الشکر على ما انعم علینا من النعماء والآلاء صباحا ومساء، لو شکر والمحامد. آج ہی عمرے کے سفر پر روانگی ہے، آپ سے دعاؤں کی بھی درخواست ہے اور آپ کے لیے بھی دعائیں عرض ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بولی بسری قوم کو اپنا سبق یاد کرائے، اور جس کام کے لیے آئے تھے خدایا اس کام پر انہیں متوجہ فرما، اور جو ان کی ذمہ داری نہیں ہے ان میں انسانیت اور زندگی تباہ کرنے سے ان کو محفوظ فرما. تو آپ سے دعاؤں کی بھی درخواست ہے، اور میں فقیر و عاجز اور پورا قافلہ یہاں کے نمازیوں کے لیے، محلے کے لیے، در و دیوار کے لیے، چپے چپے اور ذرے ذرے کے لیے انشاءاللہ تعالی دعا گو رہیں گے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ حمدن کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہ اکبر کبیرا. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدًا احمد عبده ورسوله، ارسله الله تعالى الى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة مهداة، وقال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وعي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة عمر في الجنة عثمان في الجنة علي في الجنة زبير بن العوام في الجنة طلحة بن عبيد الله في الجنة أبو عبيدة بن الجراح في الجنة عبد الرحمن بن عوف في الجنة سعد بن أبي وقاص في الجنة سيد بن زيد في الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم خير النساء بني إسرائيل مريم وخير النساء هذه الأمة خديجة وقال صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون بسم الله الرحمن الرحيم جو جوابات سننے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں وہ نمازیوں کا خیال رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے اہل خانہ کو مجھے اور سامعین کو صحت تندرستی شفا ایمان کی سلامتی آمین عمرے کا سفر بخیر و واپسی بخیر و عافیہ آمین کیا بینک کا ملازم بینک سے ملنے والی پینشن کی ماہانہ رقم روزمرہ نان نفق میں استعمال کر جی استعمال کر سکتا ہے رب کی زندگی علم میں برکت عطا فرمائے پچھلے جمعے کو آپ نے اپنے بیان میں اس دنیا میں موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا نہیں ہے لہذا آپ اس کے بارے میں بتائیں شابش اس دنیا میں تو موت کے بعد زندگی نہیں ہے جو زندگی ہے وہ مرنے کے بعد ہے یہ ٹھیک بات ہے اور قبر کی زندگی ہے بس اس دنیا میں جس نے زندگی کا کھول کیا جھوٹ بولا ہے ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے دو رکعت نفل سے اپنی سواری غالباً خچر کو زندہ کرا یہ جھوٹا واقعہ ہے ایسے جھوٹ وٹ نہ بولا کرو یہاں جھوٹوں کی جگہ نہیں ہے ایک نو مسلم صحابی نے دعا کے زیر میں بیٹھی یہ سب بکواس ہے ایسا ایک واقعہ بھی موجود نہیں صرف عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا اور انہوں نے کچھ لوگوں کو زندہ کیا ہے وہ قرآن کہتا ہے انی احی الموتی باذن اللہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ مسیح کو یہ معجزہ عطا کیا ہے اللہ آپ کا سفر عمرہ قبول و آسان فرمائے ہمارے جماعت کے امتحان ہونے والے ہیں آپ سے خوش آمین اور کوئی وظیفہ بھی بھیا کہ محنت خوب کرو اور اللہ سے خیر مانگو اللہ آپ کے رب کے صحت و تندرستی کے ساتھ زندگی عطا آمین آمین جزاکم اللہ بہنوں کی عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے رشتوں میں مشکلات ہیں اس کی وجہ سے گھر میں خانگی جھنگی کسی کیفیت ہے آپ سے گزارش ہے کہ پڑھنے کے لیے کچھ تجویز فرمائیں اور ہمارے حق میں دعا فرمائیں میں دعا کرتا ہوں پیچھے ہمارے جو ناظمین خادمین ہیں ان کے ہاں رشتہ صالح ہے کے نام سے نقش ہے وہ حاصل کرے اور پڑھے فائدہ ہوگا انشاءاللہ حضرت آپ کو دیکھ کر دلی خوشی محسوس ہو تعالیٰ آپ کو بھی لمبی عمر نصیب کرے اور آپ کے اساتذہ کو بھی خوب زندگی اور صحت دے آمین حضرت شیعہ لڑکا سنی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہے نکاح کس طرح کرنا ہوگا نکاح ہوتا ہی نہیں ہے مسلمان اور کافر کے درمیان نکاح نہیں ہوتا غسل واجب ہونے کے بعد وہ کون سے کام ہیں جو نہیں ناجائز ہوتے ہیں بس جس سے غسل ٹوٹتا ہو جس کام سے وضو ٹوٹتا ہو پیشاب پاخانا ہوا خارج کرنا یا خون نکلنا اس سے پرہیز کریں کیا دعا کے بعد تسبیحات پڑھ سکتے جی ہاں ایک بندہ فیکٹری میں کام کرتا ہے وہاں پر اس نے لڑائی کی اور اس نے کہا کہ اگر میں فیکٹری میں کام کروں تو میں اپنی بیوی چھوڑ دوں گا. اب وہ دوبارہ فیکٹری میں جانا چاہتا ہے, اگر چلا گیا تو اس کی بیوی نہیں چھوڑ دوں گا کہا ہے, اس سے کچھ نہیں ہوتا. بڑا سیاسی آدمی, سیاست لڑی ہے اس نے, فیکٹری بھی برقرار ہے اور اس کی اپنی فیکٹری بھی قائم رہ گئی. مفتی صاحب اکثر لوگ فرماتے طالب علم کی قلم کی سیاہی مجاہد کے خون سے بہتر ہے. بہرحال اس طرح کی کوئی بظاہر حدیث تو نہیں ہے, البتہ کسی بزرگ کا مقولہ ہو سکتا ہے. کوئی طالب ہوگا جس کی سیاہی افضل ہوگی, ورنہ تو مجاہدی فضل اللہ المجاہدین علی القائدین درجہ, اللہ فرماتے عام لوگوں پر مجاہدین کے درجات بلند ہیں. کسی بدعتی میت کی نماز جنازہ پڑھنا کیسا ہے؟ بس دعا کی نیت سے آپ کھڑے ہو سکتے ہیں اس خیال سے کہ شاید اس میں توحید و سنت کا جذبہ ہو, اللہ اس کو معاف کرے, اور اگر اس میں توحید و جذبہ نہ ہو تو اس کو جہنم کے تلوے میں لے جائے. اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے, دین و دنیا کی بلائی نصیب فرمائے. عرض یہ کہ میرا آفس صبح 10:30 لگتے ہوئے صبح بعد نماز فجر اشراق سے فارغ ہو کر کچھ دیر کے لیے آرام کرتا ہوں. مجھے کسی نے کہا کہ صبح کے وقت سونا مفلسی اور بیماری کے اسباب میں شامل ہے, مگر آپ تو اشراق کے بعد سوتے ہیں. ہاں, نعم النوم بعد الفجر, یہ تو بہترین سونے کا وقت ہے جب آدمی کا کام کاج نہ ہو. باقی یہ جو کہا ہے کہ فجر کے بعد, تو وہ فوری بعد اشراق وغیرہ چھوڑ کر جو سونا ہے, اس سے غربت و افلاس حملہور ہوتا ہے. اشراق پڑھ کر کے سونے میں کوئی قباحت نہیں. سید کا غیر سید سے نکاح, سید اور غیر سید تقریباً برابر ہے. اس زمانے میں اول تو سید نہیں, ہر شخص اپنے نام کے آگے کڑا لگا لیتا ہے. ہمارے یہاں کے کچھ میراثی یہاں کراچی میں آ کے آباد ہوئے ہیں. ایک دفعہ میں وہاں سے گزر رہا تھا تو وہاں لکھا ہوا تھا ان کے نام کے آگے تختی لگی تھی, لمبا چوڑا دو چار القاب بھی تھے. تو وہ ایک دن ملنے آیا, میں نے پوچھا کہ یہاں میں لگا شاخیلان سوک رکھ دلتا, تو کہنے لگا لوگ ہمیں ہی سمجھتے ہیں کہ ہم شاہ جی لوگ ہیں. میں نے کہا وہاں تمہاری ماں تک ڈول بجاتی ہے, یہاں سادات بنے ہوئے ہو, شیرین جان بچیا. اس لیے بلوچستان میں باقاعدہ گاؤں ہے سادات کی, ایسا لگتا ہے جیسے وہاں سے اٹھا کے یہاں رکھا گیا ہے. مکہ اور مدینہ جہاں سادات پیدا ہوئے وہاں کوئی نظر نہیں آتا, سارے یہاں جمع ہوئے ہیں. اس لیے یہ عاجز اور فقیر یہی سمجھتا ہے جو باہر میں ہے, بحر الرائے کے اندر ہے, کہ عجم میں سادات معتبر نہیں ہے. لئن الاعاجم قد ضیقوا انصابهم, عجمیوں کے نصب خلط ملت ہو چکے. مسجد میں اذان کا جواب دے سکتے؟ جی دے سکتے, لیکن اصل جواب تو آنا ہے, وہ آ چکے ہیں. آپ نے ایک مرتبہ زمزم کا پانی بچا کر کنویں میں ڈال کر فرمایا, اب جو اس پانی کو پیے اس پر جنت واجب ہے. اس قسم کی حدیث مجھے یاد نہیں. میرے چچا 4 کی مدت سے درد سر کی بیماری یہ مبتلا ہے. آپ حضرت سے خصوص دو, اللہ صحت شفا عطا فرمائے, صاحب کی عمر میں برکت دے. ہمارے گھر میں بھائیوں کے اختلاف کی وجہ سخت پریشانی. سورہ تغابن 41 مرتبہ پڑھ کر دعائے خیر و عافیت, دعائے صلح اور محبت, دعائے الفت و رافت کر لے, خیر ہو جائے گی. آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے. ایک جگہ ہے جس پر دو تنظیم نے قبضہ کیا, اس پر عدالت میں کیس چلا, ایک تنظیم کیس جیت گئی. اب اس تنظیم سے جگہ لینا درست ہے یا نہیں؟ بالکل, جب عدالت نے فیصلہ کر لیا لینا صحیح ہے. لکھا ہے میں جامعہ حاضر کا متعلم ہوں, اللہ آپ کے قافلے کی عمرے کے سفر کو بے خطر اور قبول مقبول بنے, آمین. گزشتہ رات کو میرا ایک عالم دیندار چچا نے اس دنیا سے تشریف لے گئے. حضرت شیخ صاحب سے مرحوم کی مغفرت, اللہ بخشش فرمائے اور آپ حضرات کو صبر و اجر دے. الحمدللہ رب العالمین, نستغفرک اللہم و نسالک السلام و العافیہ. لا اله الا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. جتنے بیماران ہیں اللہ انہیں صحت شفا دے، مسلمان مرحومین کی مغفرت فرمائے، طالب علم کے عالم چچا کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقامات عطا فرمائے، جتنے دوستوں نے ہمیں دعائیں دی اللہ انہیں دعاؤں میں شریک فرمائے، ہم عاجزوں کا عمرہ سفر رہنا سہنا عبادات طاعات اللہ آسان فرمائے قبول فرمائے، یہاں کے چپے چپے اور ذرے ذرے کو بھی اللہ تعالی خیر و عافیت سے مالا مال فرمائے، صلی اللہ تعالی